اتوار 26 جولائی سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. یمن کے صوبہ طاس پر بمباری، 100 سے زیادہ ہلاکتوں کے بعد سعودی اتحاد کا جنگ بندی کا اعلان کہ شہریوں کو امداد پہنچ سکے. اعلان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟
اب وہاں سامان اتر رہا ہے، اس سامان کو جس طرح ترسیل کیا جائے گا اس سے ان کے اقتدار میں یقیناً آگے بڑھنے کے آثار.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. سعودی عرب نے یمن میں 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس سے عام شہریوں تک ضروری امداد پہنچ سکے گی، جبکہ اطلاعات ہیں کہ یمن میں سعودی بمباری سے 120 ہلاکتیں ہوئی ہیں. ادھر یمن میں حوثی باغیوں نے حکومت کی جانب سے عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی جنگ بندی کے دوران عدن میں فوجی نقل و حرکت بڑھانا چاہتے ہیں. تفصیل بتائیں گے عبید ملک.
سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جنگ بندی اتوار اور پیر کی درمیانی شب سے نافذ العمل ہوگی. تاہم سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران حوثی باغیوں کی جانب سے کی جانے والی عسکری نقل و حرکت پر اس کے خلاف کارروائی کا حق اسے حاصل رہے گا. جنگ بندی کا یہ اعلان تائز صوبے میں فضائی حملوں کے بعد ہوا، جہاں عام شہریوں سمیت 120 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق جمعے کو اتحادی فوج کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں نے بحیرہ احمر کے شہر موخے میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس سے عمارتیں زمین بوس ہو گئیں.
پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں گزشتہ رات آنے والے سیلاب میں ایک بچی سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 200 سے زیادہ مکان اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. گزشتہ روز مکوہوں میں آنے والے سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے. عزیز اللہ خان.
یہ سیلاب دھونی روڈ پر واقع ریشون میں آیا. مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق 2 دکانیں اور 4 مکان مکمل تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 200 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی نالا آبادی کے بیچ میں سے گزرتا ہے، جس سے عمارتوں کو زیادہ نقصان پہنچا. ریشون میں صوبائی حکومت کی جانب سے قائم ایک چھوٹا بجلی گھر بھی واقع ہے. بالائی چترال کی جانب جانے والے راستے اب تک بند ہیں. حکام بھونی روڈ پر ریشون اور آگے مستو جانے والے راستے ٹریفک کے لیے کھول رہے ہیں.
پاکستان بھر میں آئندہ 2 دنوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جبکہ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. امریکی صدر براک اوباما نے کینیا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. براک اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو کینیا گئے ہیں، اور اس بات کا اعتراف انہوں نے ہزاروں افراد کے مجمع سے خطاب میں کیا. اپنی تقریر میں انہوں نے کینیا کے لوگوں کو بدعنوانی اور قبائل میں تقسیم ہونے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی تعمیر آج سے شروع کر سکتے ہیں. خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے براک اوباما نے کہا،
ٹریٹنگ ویمن ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنز از اے بیڈ ٹریڈیشن، اٹ ہولڈز یو بیک.
خواتین کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر سلوک کرنا، یہ بات آپ کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. جنسی اور گھریلو تشدد کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹی بچیوں کو جسمانی تکلیف دی جائے. یہ رسومات صدیوں پرانی ضرور ہیں، مگر 21ویں صدی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. ترکی کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک فوجی قافلے پر کار بم دھماکے میں 2 فوجی ہلاک، جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق یہ واقعہ صوبہ دیار بکر کے شہر لیجا میں پیش آیا. یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب اس سے 1 دن قبل ہی ترک فضائیہ نے عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا. ترک فضائیہ کی یہ بمباری 2013 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد ترکی کی کرد جنگجوؤں کے خلاف پہلی کارروائی تھی. تاہم آج ہونے والے کار بم دھماکے کی ذمہ داری کسی نے حال قبول نہیں کی ہے. شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی فوج کو دوسروں کے دفاع کے لیے ملک میں جاری خانہ جنگی میں کچھ اہم پوزیشنز چھوڑنا پڑی ہیں، اور ساتھ ہی فوجیوں کی کمی بھی درپیش ہے. سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے براہ راست خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ فوج اس قابل ہے کہ لڑ سکے، مگر اس میں فوجیوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. سنیچر کے روز صدر اسد نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا جو شامی فوج میں آنے سے کترائیں گے یا اسے چھوڑ جائیں گے. شام میں فوج نے اس ماہ کے آغاز میں بھرتیاں شروع کی تھیں. انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 10,000 ایسے افراد ہیں جو شام کی فوج میں بھرتی سے کترا رہے ہیں. اسرائیلی پولیس اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان مسجد الاقصی کمپلیکس میں تصادم ہوا ہے. اس تصادم میں 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. یہ تصادم اس وقت ہوا جب سنیچر کو مشرقی یروشلم میں مسجد الاقصی کے کمپلیکس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو گئی تھی. اسرائیلی پولیس کے مطابق فلسطینیوں نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد مورچہ بندی کی اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا. اور اب سنیے کہ بجرنگی بھائی جان یعنی سلمان خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں ممبئی حملوں کے مجرم یعقوب میمن کو پھانسی دیے جانے سے متعلق کیا کہا ہے. بتائیں گے رضا ہمدانی.
سلمان خان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک بے قصور کو پھانسی دیا جانا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں سلمان نے لکھا کہ ٹائیگر کے بھائی کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، ٹائیگر کہاں ہے؟ ٹائیگر کو پکڑو، اس کی پریڈ کراؤ، لیکن یعقوب کو پھانسی مت دو۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے بی بی سی کو بتایا کہ سلمان خان نے جو ٹویٹ میں کہا ہے وہ عدالت کی توہین نہیں ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان کی سرخیاں ہیں: اسلام آباد میں فائرنگ سے امریکی سفارت خانے کا اہلکار ہلاک، شریف صاحب اگر ٹائیگر آپ کے ملک میں ہے، 369 رن کے تعاقب میں اظہر علی اور احمد شہزاد آؤٹ۔ ان کے علاوہ کئی اور تازہ خبریں، تجزیے اور تصاویر بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور اب سیربین کا اہم موضوع۔ سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ وہ 5 روز کے لیے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف بمباری نہیں کرے گا۔ اس یک طرفہ جنگ بندی کا مقصد شہریوں تک امداد کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ یہ اعلان یمنی صوبہ تاز میں اتحادی حملے کے بعد کیا گیا۔ اس بمباری میں اطلاعات کے مطابق 120 افراد ہلاک ہوئے، مرنے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف حوثی باغیوں نے اس جنگ بندی کے اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر قاسمی۔
سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جنگ بندی اتوار اور پیر کی درمیانی شب سے نافذ العمل ہوگی۔ جنگ بندی کا یہ اعلان گزشتہ روز کے فضائی حملوں کے بعد ہوا، جن میں عام شہریوں سمیت 120 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق جمعے کو اتحادی فوج کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں نے بحیرہ احمر کے شہر موخ میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس سے عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے حوالے سے سرگرم حوثی کارکن حسین البخیتی نے یمن کے دارالحکومت سنا سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب پہلے بھی جنگ بندی کا اعلان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اس لیے سعودی عرب کی جانب سے حالیہ جنگ بندی کے اس اعلان کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
سعودی عرب اس جنگ بندی کو اپنے جرائم چھپانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میڈیا جنگ بندی کی بات کر رہا ہے۔ تمام لوگ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ روز کیے جانے والے معصوم شہریوں کے قتل عام کو بھول گئے ہیں۔ امداد کے نام پر وہ اس جنگ بندی کی آڑ میں عدن میں مزید فوجی بھیجنا چاہتا ہے۔
دوسری جانب عام شہریوں کی ہلاکت کے حوالے سے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ باغی فضائی حملوں سے بچنے کے لیے رہائشی علاقوں میں پناہ لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آبادی والے علاقوں میں بمباری کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں بھی اقوام متحدہ کی ثالثی میں ایک ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، جو ناکام رہی۔ واضح رہے کہ یمن میں جاری جنگ کے دوران اب تک کم سے کم 2000 کے قریب شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ 4000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نقصان فضائی حملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔
جیسا کہ آپ نے اطہر قاسمی کی رپورٹ میں ابھی سنا کہ حوثی باغیوں نے سعودی اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے جنگ بندی کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ان کے بقول سعودی عرب پہلے بھی جنگ بندیوں کی خلاف ورزی کا مرتکب رہا ہے۔ میں نے سعودی عرب میں سینئر تجزیہ کار راشد حسین سے پوچھا کہ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے تناظر میں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بار سعودی عرب اپنے اعلان کا پاس رکھے گا۔
دیکھیے، یہ جنگ بندی کا جو اعلان ہوا ہے یہ سعودی عرب کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ جس جنگ بندی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا زور تھا، دباؤ تھا سعودی عرب پر بھی کہ وہ یہ جنگ بندی کرے۔ چنانچہ جنگ بندی تو کسی طریقے سے اناؤنس کر دی گئی، لیکن اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کی کہانی تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے کہ سعودی عرب پہ دباؤ تو یقیناً بہت رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے, وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہاں ایک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے چنانچہ. لیکن یہ اس وقت فیصلہ ہوا ہے, اس جنگ بندی کی اس وقت اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جب سعودی جو لیڈ کیمپین ہے وہ کسی حد تک اس کا ہاتھ اوپر نظر آ رہا ہے. عدم سے انہوں نے بڑی حد تک ہوتی ملیشیا کو نکال باہر کر دیا ہے, ایک طرح سے وہاں فتح حاصل کر لی ہے, اور منصور الحادی صاحب کی جو کیبنٹ کے ایک دو لوگ وہاں چلے گئے ہیں, خود سعودی بعض فوجی حکام جو نیول چیف ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ انٹر کر گئے ہیں. تو اس وقت سعودی فورسز اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اب یہ اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس کے لیے اس وقت تک کا انتظار کیا ہے کہ جب اس کی جو الائیڈ فورسز ہیں, جو ریزسٹنس موومنٹ ہے صدرن, جو منصور الحادی کے کو بیک کر رہی ہیں جو فورسز, وہ کسی طرح سے وہاں اسینڈنٹ ہو جائیں, وہاں ان کی طاقت بڑھ جائے, وہاں کچھ چیزوں پہ قابض ہو جائیں, اس کا انتظار کیا گیا. اور جیسے وہ لمحہ آیا اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا, اس لیے یہ لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ یہ پانچ دن کی جو سیز فائر اناؤنس کیا گیا ہے, سعودی حکام بڑی حد تک کوشش کریں گے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں.
تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سعودی عرب کی جنگی حکمت عملی ہے کہ یمنی رہنما منصور الحادی کی کابینہ کے جو لوگ وہاں ہیں وہ اپنی پوزیشن کو سیاسی طور پر وہاں مستحکم کر لیں, وہاں لوگوں سے اپنے رابطے قائم کر لیں, اپنی مقبولیت میں اضافہ کریں.
اس میں کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ان کی حکمت عملی یقیناً ہے. دیکھیے نا, اس کا تو اس پوری جنگ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ منصور ہادی صاحب کو کسی طریقے سے واپس سے وہاں برسر اقتدار کر دیا جائے. اچھا, اب اس کا یہ انہیں عدم سے بھاگنا پڑا تھا. عدم پہ قبضے کے بعد کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ وہاں پر ان کی کیبنٹ کے لوگ گئے ہیں. اس وقت وہاں اگر امدادی سامان پہنچتا ہے تو وہ امدادی سامان منصور الحادی کے لوگوں کے کنٹرول میں ہوگا, وہ جسے چاہیں گے دیں گے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے. اب وہاں سامان اتر رہا ہے, اس سامان کو جس طرح ترسیل کیا جائے گا وہ بڑی حد تک ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور اس سے ان کے اقتدار میں یقیناً آگے بڑھنے کے آثار ہیں.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. اب رخ کرتے ہیں ترکی کا, جہاں ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے میں ایک فوجی قافلے پر کار بم حملہ ہوا ہے. اس حملے میں دو ترک فوجی ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ شمالی عراق میں کرد علیحدگی پسندوں اور شام میں داعش کے خلاف ترک کارروائی کے بعد کیا گیا ہے. کردش ورکر پارٹی یا پی کے کے نے دھمکی دی ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ دو برس قبل ہونے والی جنگ بندی کو توڑ دے گا. ترکی کے دارالحکومت انکارا میں بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق وہاں خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں کرد ترک تنازع کا خطرناک دور پھر سے نہ لوٹ آئے. اس تمام صورتحال میں ترکی کے سامنے کون سا راستہ ہے؟ یہ سوال میں نے مشرق وسطی کے سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری کے سامنے رکھا.
کوئی خاص اچھی آپشن نہیں ہے. ایک طرف ان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ سیریا کے اندر اسد حکومت کا تختہ الٹ کے تو کوئی فرینڈلی حکومت تعینات کی جائے دمشق کے اندر. اب اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے, لیکن ایران کو ڈسلوج کرنے کے لیے ہی وہاں سے اسد حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کردوں کا کچھ ایشو ہے. اگر سیریا کے کرد جو ہے عراق کے کرد کی طرح کچھ خود مختاری حاصل کر لیں تو وہ پھر ترکی کے لیے وہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. ان کے اپنے کرد جو ہے وہ بہت زیادہ امبولڈن ہو جائیں گے. پھر داعش کا معاملہ تو صاف ظاہر ہے, داعش بھی جو ہے ان کی دشمن ہے. پھر دیگر اور ملیشیاز ہیں جو سعودی عرب سے جو ہے ان کا الحاق ہے, اور سعودی عرب اور ترکی ایک پیج پہ نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں.
تو یہ بتائیے کہ شامی حکومت کے جو مخالفین ہیں, ترکی ظاہر ہے کہ ان کی مدد کرتا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اب یہ کہ ان میں سے کچھ شدت پسند ترکی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا؟
ترکی جو ہے وہ ظاہر ہے جب یہ اسی طریقے سے ہے, جس طریقے سے پاکستان نے 80 کی دہائی میں افغانستان میں جو مارکسی حکومت تھی اور اس کے جو پشپنا اپنا سوویت افواج کر رہی تھی اس کے خلاف مہم میں حصہ لیا بین الاقوامی, اور پھر پاکستان کو آج تک اس کا فال آؤٹ کا بھگتنا پڑ رہا ہے. ترکی تو یہ ہے کہ ابھی شروعات کی سٹیج ہے, تین چار ہی سال ہوئے ہیں, تو تو ترکی بھی اسی صورتحال میں ہے کہ کچھ گروپس جو الحاق کرتے ہیں, جیسے کہ وہ گروپ جن کے ساتھ قطر کا تعلق ہے کیونکہ قطر اور ترکی کا آپس میں بہت گہرا الحاق ہے, اسی طریقے سے وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں کچھ تو ترکی ان کی خود مدد کر رہا ہے, کچھ جو ہے قطر کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ان کے ایلائے ہیں, لیکن بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کے ایلائے نہیں ہیں کیونکہ یا تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں یا پھر وہ داعش جیسا گروپ ہے یا پھر وہ کرد ہیں کہ جن کے ساتھ ایک گرم سرد جنگ چل رہی ہے.
جو گزشتہ دنوں حملہ ہوا خودکش حملہ, وہ اس کی ذمہ داری قبول کی داعش نے, لیکن جب ترکی نے رد عمل ظاہر کیا تو نہ صرف داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اپنے حملوں کا, ساتھ میں پی کے کے جو ٹھکانے ہیں ان پہ بھی حملہ کیا اور ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. کوبانی میں داعش اور کرد آپس میں باہم دست و گربان ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ترکی کا مفاد ہے تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں, کرد ان سے لڑتے رہیں داعش سے اور داعش کردوں کے خلاف کارروائی کرتے رہے, اور اس طرح ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر لے, اپنے آپ کو محفوظ بنا لے. کیا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟
لیسٹ آف آل ایولز کر کے اگر کہا جائے تو پالیسی ہے ترکی کی, لیکن کوئی یہ پائیدار پالیسی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ یہ بیلنسنگ ایکٹ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ملک اس قسم کا بیلنسنگ ایکٹ جو ہے دو فریقین کو آپس میں لڑواتا رہے اور جو دونوں اس کے دشمن ہیں تو وہ ایک حد تک ہی کامیاب ہو سکتا ہے, اس کے حد کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ دیکھیں مینج کیاس جو ہے نا, کیاس کو مینج کرنا اور اس کو ڈبے میں بند کر کے ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر محدود کرنا یہ آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے. تھوڑے عرصے تک کے لیے تو جو ہے جو ریاست ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے خلاف ابھرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ترکی جو ہے بری طرح سے برن ہوگا کیونکہ یہ پالیسی سسٹینیبل نہیں ہے.
مشرق وسطی کے سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری. اور ترک فوج پر اس حملے کی مزید تفصیل اور علاقائی صورتحال کے بارے میں تفصیلی تجزیے, تصاویر اور دیگر خبریں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہیں. اور اب پاکستان, جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں کل رات آنے والے سیلاب میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 200 سے زیادہ مکان اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی کل تعداد اب 31 ہو گئی ہے. چترال سے نامہ نگار عزیز اللہ خان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
یہ سیلاب بھونی روڈ پر واقع ریشون میں آیا. مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق دو دکانیں اور چار مکان مکمل تباہ ہوئے ہیں جبکہ 200 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی نالا آبادی کے بیچ میں سے گزرتا ہے جس سے عمارتوں کو زیادہ نقصان پہنچا. بالائی چترال کی جانب جانے والے راستے اب تک بند ہیں. حکام بھونی روڈ پر ریشون اور آگے مستوج جانے والے راستے ٹریفک کے لیے کھول رہے ہیں. فوج کے ذیلی ادارے ایف ڈبلیو او کے ایک اہلکار محبوب نے بی بی سی کو بتایا کہ سڑکیں کھولنے کے لیے بڑی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں.
یہاں سے کی تقریباً کوئی 7-8 مقامات ایسے ہیں جس پہ سلائڈنگ آئی ہوئی ہے, تو اس سلائڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے ہم نے دو ایکسکیویٹرز یہاں پہ ڈپلائی کی ہوئی ہیں, وہ جو کہ کام کر رہی ہیں یہاں پہ, اور مزید ہماری جو فورس ہے وہ بھی آگے اس ایریے میں کام کر رہی ہے.
ریشون کی جانب بڑی تعداد میں لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کی مدد کر سکیں. اپنے رشتہ داروں تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص عزیز الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ یہاں کی روایت ہے.
میرا بہت قریبی رشتہ دار یہ ریشون میں, وہ اس کا گھر بھی ختم ہو گیا ہے, بس ان کے لیے وہ جا رہا تھا کوئی امداد کرنے کے لیے. کسی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو دوسرے کوئی وہ شیلٹر کی یا ایسے کوئی, بس کرتے ہیں اپنے اس کے مطابق ہم امداد کرتے ہیں جی.
چترال سے مستوج جانے والے بھونی روڈ کے علاوہ وادی کیلاش اور گرم چشمہ کی جانب جانے والے راستے بھی اب تک بند ہیں جنہیں کھولنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. چترال میں اکثر ان مقامات پر زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں ان سیلابی ندی نالوں کے قریب آبادیاں قائم ہیں. سیلاب کے متاثرین اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. بیشتر علاقوں میں امدادی سامان نہیں پہنچایا جا سکا. لوگوں کا کہنا ہے کہ جو امداد ان تک پہنچ رہی ہے وہ انتہائی کم ہے. لوگ دور دراز علاقوں سے سامان لے کر پہاڑی راستوں سے لمبا سفر کر کے سامان لے جا رہے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, چترال.
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل سیلابوں کا اور بارشوں کا موسم ہے, اور وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات بھی سیلاب سے ہی متعلق ہے، سنیے۔
بہت ہی پیارے خضر علیہ السلام، ہر مسلمان بچے کی طرح میں بھی آپ کے نام سے سنے شعور سے واقف کرایا گیا ہوں۔ سب سے پہلے میری نانی نے بتایا کہ آپ کو سمندروں اور دریاؤں کا انتہائی علم ہے۔ میں نے ایک سندھی لوگ داستان میں یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ سمندروں اور دریاؤں پہ نظر رکھنے کے لیے مچھلی کو بطور سواری استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے آب حیات پی رکھا ہے اور آپ بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، مگر نیچے سے اوپر تک آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، لہذا دریا اور ندی نالے بھی دیکھا دیکھی اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ 5-6 برس بعد بپھرتے تھے، اب تو ہر سال ہی جان کو آ جاتے ہیں۔ تاہم ہمارے حکمراں اس آبی شورش سے نمٹنے کے لیے بھی انہی طریقوں پہ یقین رکھتے ہیں جو دہشت گردی سے نمٹنے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں کو قدرتی آفت ہی سمجھتے ہیں۔ مثلاً سیلاب سے بچاؤ پہ تدبر کے لیے مدبرین پہلا اجلاس تب طلب کرتے ہیں جب پانی سر پہ آ جاتا ہے۔ ہر بار سیلاب کی آفت پہ یوں حیرانی ظاہر کی جاتی ہے جیسے پہلی بار سابقہ پڑا ہو۔ حفاظتی بندوں پہ بندوں کا گشت بڑھانے کی ہدایت جاری ہوتی ہے، گویا یہ بندے سیلاب کو ہاتھوں سے ہی تو روک لیں گے۔ یقین دہانی پہلے اور امداد بعد میں پہنچتی ہے، اور کشتیاں بذریعہ ٹرک بھیجنے کے لیے پانی اترنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ہمدردی جتانے والے سیاستداں و سماجی کارکن فلڈ فیسٹیول شروع ہوتے ہی گھٹنوں گھٹنوں پانی میں فوٹو کھچوانے کے لیے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں گردن گردن پانی میں تصویر کھچوانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیلاب زمین پہ آتا ہے، مگر اس کی تباہ کاری کا جائزہ حکمراں فضا سے لیتے ہیں۔ یہ ہوائی کام ایوب خان نے شروع کیا، جو ان کے سب جانشینوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے طور پہ اپنا لیا۔ اگر ان کا طیارہ یا ہیلی کاپٹر کہیں اترتا بھی ہے تو ایسی خشک جگہ جہاں 5-10 ہزار متاثرہ لوگ اور ان کے مددگار سب کام چھوڑ چھاڑ کے اکٹھے ہو سکیں۔ پھر ایک ننگے پتنگے ہونق معصوم کو گود میں اٹھانے کی رسم ادا ہوتی ہے، اور میگا فون ہاتھ میں پکڑ کے ہر سال کی طرح دہرایا جاتا ہے کہ حکومت آپ کے حال سے ہرگز غافل نہیں، پاکستان کو آپ پر ناز ہے، ہر ایک کو تباہ شدہ فصل کا معاوضہ ملے گا، نئے مکانات بنا کر دیے جائیں گے، مالیہ اور قرضے کی قسط معاف کر دی جائے گی، جنہوں نے بند بنانے کے بجٹ میں مالی خرد برد کی انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ اب تو خدا کے لیے تھوڑی سی تالیاں بجا دو تاکہ میرے ساتھ جو میڈیائی فوج آئی ہے اس کے آگے سرخرو ہو جاؤں۔ پیارے خضر علیہ السلام، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ صرف پچھلے 3 لگاتار سیلابوں میں ہی ملک کو $16 ارب کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ اتنے ندی نالے ہوتے ہوئے بھی یہ ملک پانی کی قلت کے شکار ممالک میں 3rd نمبر پہ ہے۔ تواتر سے سیلاب آنے کے باوجود پاکستان کے پاس 30 دن سے زیادہ کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ سیلاب نہ بھی آئے تب بھی ہر برس لگ بھگ 50 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی آخری کھیت تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے یا چرا لیا جاتا ہے۔ پیارے خضر، حکومت کو اور بھی بہت ضروری کام ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بن بلائے سیلاب کو منہ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس اخبار میں یہ خبر چھپی کہ بارشوں اور طغیانی سے چترال تباہ ہو گیا اور جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں اب تک 25% فصلیں برباد اور 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، اسی اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں فحاشی کے اڈوں کے خلاف آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں، اور اب تک 1 چینی مالشیے، 10 مشکوک خواتین، 20 غیر ملکیوں اور 7 ڈرائیوروں سمیت 42 افراد کو 100 پولیس کمانڈوز نے حراست میں لے لیا، آپریشن جاری ہے۔ ان حالات میں اے خضر راہ، تم ہی کچھ کرو اور اپنے منہ زور دریاؤں کو سمجھاؤ، ریاست تو سمجھنے سے رہی۔
وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان مسجد اقصی کمپلیکس میں تصادم ہوا ہے۔ اس تصادم میں 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تصادم اس وقت ہوا جب سنیچر کو مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کے کمپلیکس میں اسرائیل پولیس داخل ہوئی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق فلسطینیوں نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد مورچہ بندی کی اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا، جسے روکنے کے لیے پولیس کو مسجد میں داخل ہونا پڑا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں نے مقدس دیوار کی زیارت کے لیے آنے والے یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالا۔ اس کی مزید تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے۔ جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پانچواں ون ڈے ہمبنٹوٹا میں کھیلا جا رہا ہے۔ میزبان ٹیم نے کوشل پریرا کی سینچری کی بدولت 4 وکٹوں کے نقصان پر 368 رنز بنا لیے ہیں۔ مطلوبہ ہدف 369 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اس میچ میں پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ سری لنکا کی ٹیم 3 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ فاسٹ بالر لسیتھ ملنگا کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، وہ اس سیریز کے 4 میچز میں صرف 4 وکٹیں ہی حاصل کر پائے۔ مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے تصدیق کر دی ہے کہ مڈ فیلڈر ڈی ماریا امریکہ کے پری سیزن ٹور سے غیر حاضر ہیں۔ اسی امریکی دورے میں مینچیسٹر یونائیٹڈ نے بارسلونا کو کیلیفورنیا میں کھیلے گئے ایک دوستانہ میچ میں 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ لوئی وان گال کہہ رہے ہیں، میں نے سنا کہ ڈی ماریا جہاز پر سوار نہیں ہوئے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں۔ 2 روز پہلے ہی وان گال نے ان قیاس رائیوں کو غلط قرار دیا تھا کہ ڈی ماریا مینچیسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر فرانس کے کلب میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2018 کے کوالیفائر مقابلوں کے ڈراز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کے تحت انگلینڈ کی ٹیم گروپ ایف میں اپنا پہلا میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی، جبکہ عالمی چیمپئن جرمنی گروپ سی میں ہے۔ ڈبل اولمپک چیمپئن مو فرا سے لندن میں امریکن اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی جانب سے تفتیش کا سلسلہ 5 گھنٹے جاری رہا۔ سوالات کا مرکز کوچ البرٹو سلازار تھے، جن پر اینٹی ڈوپنگ قوانین توڑنے کا الزام ہے۔ پیرس میں پولیس نے ایک کار پر اس وقت فائرنگ کر دی جب اس کا ڈرائیور ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے احاطے کا بیریئر کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریس کے ڈائریکٹر تھیئری روانو کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ریس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ فارمولا 1 کار ریس میں ہنگیرین گراں پری شروع ہونے سے پہلے جیولز بیانکی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے، اس کی تفصیل آنے کو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ کی چند مقبول خبریں کون سی ہیں۔ فرانس میں سعودی شاہ کی آمد، تفریح مقام پر پابندی پر پیٹیشن، اور شیطان پھر بہکا کر انٹرنیٹ پر لے گیا۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس وقت سیربین میں اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر نخبت ملک کے ساتھ۔
سعودی عرب نے یمن میں 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جبکہ یمن میں سعودی بمباری سے 120 ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ حوثی باغیوں نے اس عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اس دوران عدن میں فوجی نقل و حرکت بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے G9 کے علاقے میں رہائش پذیر ایک شخص کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ مقتول امریکی سفارت خانے کے ایک اہلکار تھے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کینیا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. باراک اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو کینیا پہنچے ہیں. افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان شدت پسندوں نے ایسے افراد کو رہا کیا ہے جنہیں گزشتہ روز ملک کے شمالی علاقے میں ایک چوکی سے اغوا کیا گیا تھا. شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی فوج میں فوجیوں کی کمی درپیش ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے امریکی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. تفصیل بتا رہی ہیں ہماری ساتھی مہپارا صفدر.
مقامی پولیس کے مطابق اقبال بیگ نامی فرد جو امریکی سفارت خانے میں ڈی این اے محکمے میں ملازم تھے اپنے گھر پر موجود تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان کے گھر پر دستک دی. جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ملزمان جائے حادثہ سے فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ آور ایک یا ایک سے زیادہ تھے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے وراثا کے مطابق ان کی کسی سے خاندانی یا ذاتی دشمنی نہیں تھی. امریکی سفارت خانے کی طرف سے اس واقعے پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے وراثا کے حوالے کر دیا ہے جبکہ پولیس اب عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں ملزمان کا خاکہ تیار کروا رہی ہے. اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے.
شکریہ مہپارا. امریکی صدر باراک اوباما نے کینیا کے اپنے پہلے دورے کے دوران ملک کی معاشی اور سیاسی ترقی کو سراہا ہے مگر ساتھ ہی آنے والے خطرات اور چیلنجز سے بھی خبردار کیا ہے. انہوں نے سیاسی اور قبائلی تقسیم، فرسودہ روایات، انسانی حقوق اور قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر بات کی. وہ دارالحکومت نیروبی کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں دورے کے آخری روز ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
صدر اوباما کینیا کے تاریخی دورے پر ہیں جہاں انہوں نے دارالحکومت نیروبی کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا. تالیوں کے پرزور شور میں اپنے خطاب کا آغاز انہوں نے ان الفاظ سے کیا.
مجھے فخر ہے کہ میں کینیا آنے والا پہلا امریکی صدر ہوں اور ہاں میں امریکہ کا صدر بننے والا پہلا کینیائی امریکی ہوں.
صدر اوباما کے ان ابتدائی کلمات پر اسٹیڈیم تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا جس کا صدر اوباما نے بھی بھرپور انداز میں جواب دیا. صدر اوباما نے خطاب جاری رکھتے ہوئے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج کے دور میں وہ اپنے باپ دادا کی طرح نہ تو کسی کے غلام ہیں اور نہ انہیں کسی کے خوف سے اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے. انہیں ہی اپنا مستقبل تعمیر کرنا ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں سیاسی استحکام تو ہے مگر قبائلی اور نسلی فرقہ بندی ملک کو تباہ کر سکتی ہے.
And despite the hard-earned political progress,
انتہائی مشکل سے حاصل ہوا سیاسی استحکام جس کے بارے میں نے بات کی اسے محفوظ بنانے کی اب بھی ضرورت ہے. نئے قوانین اور قواعد و ضوابط اس فاصلے کو کم کر سکتے ہیں جس میں سول سوسائٹی ہر شہری کو آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور اپنے رہنماؤں سے جواب طلب کرتی ہے. میں واضح کہوں گا کہ صرف قبائلی اور نسلی بنیادوں پر کی گئی سیاست ملک کو تباہی کی جانب لے جاتی ہے. یہ ناکامی ہے، سوچ سے بڑی ناکامی.
A failure of imagination.
اس موقع پر انہوں نے کینیا کی اقتصادی ترقی کو بھی سراہا مگر ملک میں بدعنوانی کو اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیا.
Across the country, one study shows corruption.
ملک بھر سے اکٹھی کی گئی معلومات بتاتی ہیں کہ ہر سال 2500 ملازمتیں کرپشن سے متاثر ہوتی ہیں کیونکہ بطور رشوت دیا گیا ہر شلنگ کسی دیانتدار ملازم کی جیب میں جا سکتا ہے.
صدر اوباما نے ان فرسودہ روایات کی بھی بات کی اور بھرپور مذمت کی جو افریقی معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہیں.
ٹریٹنگ ویمن ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنز از اے بیڈ،
خواتین کے ساتھ دوسری درجے کے شہری کا سا سلوک کرنا ایک بری روایت ہے. یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. جنسی یا گھریلو تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے. نوجوان لڑکیوں کا ختنہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جبری شادیوں کا کسی سلجھے ہوئے معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ صدیوں پرانی روایات ہیں جن کی 21ویں صدی میں کوئی جگہ نہیں.
واضح رہے کہ صدر اوباما دو روز قبل اپنے آبائی ملک کینیا پہنچے تھے، جہاں سے آج وہ ایتھوپیا جائیں گے اور افریقی یونین سے خطاب کریں گے۔
پہلے امریکی صدر کے دورہ کینیا کی تفصیل آپ نے ہماری ساتھی معصومہ ملک سے سنی۔ افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں طالبان نے 100 سے زیادہ افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو قیدی بنائے جانے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ رہائی پانے والے اہلکاروں سے ضمانت لی گئی ہے کہ وہ دوبارہ افغان سیکیورٹی فورسز میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ کابل سے نمانگار سید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے شمالی صوبہ بدخشان میں سیکیورٹی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ طالبان نے گرفتار کیے گئے 107 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو آج دوبارہ رہا کر دیا ہے۔ گزشتہ رات مقامی حکام نے تصدیق کیا تھا کہ 100 سے زیادہ لوکل پولیس طالبان کے سامنے بندوق رکھ دیے ہیں۔ صوبہ بدخشان کے پولیس ترجمان لال محمد احمد زین نے آج بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ افراد دوبارہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ تاہم احمد زین کے بقول لوکل پولیس اور طالبان کے درمیان ضلع وردوج میں ایک ڈیل ہوا ہے۔
در حدود 107 نفر از نیروهای پولیس سرحدی و پولیس محلی کینا در یک معامله با مخالفین
107 سرحدی اور لوکل پولیس جو ایک ڈیل کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ مل گئے تھے اور تیرگران کے علاقے میں سیکیورٹی پوسٹوں کو طالبان کے حوالے کیے تھے، آج دوبارہ طالبان کی جانب سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی 19 لوکل پولیس جو اپنے کمانڈروں کے کہنے پر سرنڈر کیے تھے، اپنے بندوق سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بدخشان میں سیکیورٹی حکام اس معاملے کو لوکل پولیس اور طالبان کے درمیان ایک ڈیل قرار دے رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ روز صوبہ بدخشان کے گورنر شاہ ولی اللہ ادیب نے کہا تھا کہ ضلع وردوج میں افغان فورسز طالبان کے محاصرے میں ہیں اور انہیں فوجی امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب طالبان نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 120 لوکل پولیس جو طالبان کی جانب سے گرفتار کیے گئے تھے، مقامی قومی بزرگوں کی جانب سے ضمانت لینے کے بعد دوبارہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں سے ضمانت لی گئی ہے کہ وہ دوبارہ افغان فورسز میں شامل نہیں ہوں گے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
کیا آپ کی زندگی میں ایسے کچھ گانے ہیں جن سے آپ کی زندگی کے بھولے بسرے لمحے پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں؟ یقیناً ہر مشہور شخصیت کی زندگی میں ایسے گانے رہتے ہوں گے۔ اس ہفتے فیفی ہارون نے حقوق انسانی کے لیے سرگرم کارکن علی دایان حسن سے گفتگو کی ان 5 گانوں پر جن سے ان کی زندگی کے سر کا سفر جڑا ہوا ہے۔ سنیے ہمارا ہفتہ وار فیچر۔
آپ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس واچ کے پاکستان کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، اس سے پہلے جرنلزم میں بھی، تو چاہے آپ صحافت کا شعبہ لے لیں یا ہیومن رائٹس کی جو ایکٹیویزم ہے وہ لے لیں، اٹس اے ویری پیشنیٹ فیلڈ۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان اس فیلڈ میں کام کر سکتا ہے انلیس کمٹمنٹ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔
کریئر تو میرا صحافی شروع ہوا تھا۔ بات تو آپ تب بھی وہی کر رہے تھے نا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بات غلط ہے، اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔
وہی تھریڈ چلتا آ رہا ہے،
وہی تھریڈ چلتا آ رہا ہے۔ پیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ طاقتور کو سچ کا سامنا کر رہے ہیں، ٹروتھ ٹو پاور جس کو کہتے ہیں۔ طاقت کو سچ کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔
ضروری تو ہے، مگر سچ کا سامنا کروانا از ویری ڈینجرس آلسو۔
مگر کسی کو تو کروانا ہے، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا کام چوری کرنا ہوتا ہے، کسی کا کام چور کو پکڑنا ہوتا ہے، کسی کا کام طاقت کو حاصل کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے، کسی کا کام جو ہے طاقت کا جب ناجائز استعمال ہو تو اس شخص کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا، میں خاموش نہیں رہنے کو تیار۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ صرف یہ میرا کام ہے بولنا، مگر لا تعداد دیگر افراد کا یہ کام ہے۔
تو آپ نے کچھ گانے ہمارے لیے چنے ہیں، کوئی ایسا مرحلہ ہو آپ کی زندگی میں جس سے کوئی دھن جڑی ہوئی ہو، بات کرتے ہیں آپ کے پہلے گانے کے بارے میں۔
دیکھیے پہلا گانا ہے میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا۔ یہ جو گانا ہے آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ برداشت کس طرح کرتے ہیں اپنی زندگی میں غم جدائیاں۔ ایک عرصہ تھا میری زندگی میں کوئی 18-19 سال کی عمر سے لے کے 24-25 سال کی عمر تک، اس دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا اچانک، پھر میرے والد کو کینسر ہو گیا، 24 سال کا جب میں تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور سب کچھ ہماری پوری زندگی جو ہے بدل گئی دیکھتے ہی دیکھتے. میں آپ کو بتاؤں کہ 19 سال کوئی عمر نہیں ہوتی اپنی ماں کو کھونے کی. پانچ سال کے عرصے میں ایک خاندان جو تھا وہ ختم ہو گیا, بالکل بکھر گیا سب کچھ.
پر آپ زندگی کا ساتھ نبھاتے چلے.
پر آپ بالکل, بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا, بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا. ہر چیز سے سمجھوتا کرنا, انسانیت جو آپ کی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے سے رشتہ بناتا ہے, نبھاتا ہے, خون کا رشتہ ہوتا ہے.
بالکل بالکل.
مگر ہمارے اندر یہ بھی جو ہے صلاحیت ہے کہ ہم موت اور جدائی اور اس طرح کی بربادی, کیا کیا بربادی انسان کے نہیں آتی, اور صبر کرنے کا مادہ جو ہے وہ بھی آپ کے اندر ہوتا ہے. یہ ایک دن کا تو کام ہوتا نہیں ہے, تو سالہ سال لگ جاتے ہیں سمجھوتا کرنے میں. پتا مجھے یہ چلا کہ سب کچھ گزر بھی جاتا ہے اور نہیں بھی گزرتا.
آپ لندن میں آئے ہیں, ایک ٹریبیوٹ ہوا تھا سبیل محمود کے لیے, ان سائلنسنگ پاکستان,
جی,
تو اس میں بھی آپ نے شرکت کی اور آپ نے سبین کے بارے میں بات کی. تو کتنا ضروری ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں, کہ سبین محمود جیسے لوگ, شہباز بھٹی جیسے لوگ, سلیم شہزاد جیسے لوگ, سلمان تاثیر جیسے لوگ, کتنا ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں ہوں اور جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں یا آئینہ دکھائیں؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک معاشرہ ہیں, ظاہر ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں آئینہ دکھانے کی سزا موت بن جائے, یہ تو بالکل ناقابل قبول بات ہے. اور یہ تو ایسی بات ہے کہ جتنا آپ یہ کریں گے اتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ اس بات کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور آپ ان کو مارتے رہیں گے اور لوگ کھڑے ہوں گے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو دبا کے کچل نہیں سکتے, کوئی بھی سوچ کو دبا کے کچل نہیں سکتا, نہ مذہب کے نام پہ, نہ ریاست کے نام پہ, نہ قومیت کے نام پہ.
کبھی مایوسی ہوتی ہے آپ کو علی؟ کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آگے کچھ نظر نہیں آتا, کہ اب کون سولی چڑھے گا, اب کون سامنے آئے گا؟
ابھی آپ پتا ہے کہ کل پرسوں ہی آج سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کی سزائے موت کو سٹے کیا ہے پاکستان میں. جب یہ سزائے موت اناؤنس ہوئی 2010 میں, اور جو پاکستان میں قانون ہے توہین رسالت کا جو قانون کہلاتا ہے, سیکشن 295 سی جو ہے پینل کوڈ کا, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی نیک نیتی سے بنایا گیا ہوگا, اس قانون کے تحت ناانصافی بدستور ہوتی آ رہی ہے. سلمان تاثیر کو بے دردی سے مارا گیا, اور راولپنڈی اسلام آباد کے وکلا نے سلمان تاثیر کے قاتل کو ہار پہنایا. ایکچولی کیونکہ ہم موسیقی کی بات کر رہے ہیں, مائی نیم از خان کا ایک گانا ہے, نور خدا تو ہے کہاں,
بڑا خوبصورت گانا,
اور مجھ کو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ نور خدا ہمارے معاشرے سے, ہمارے ارد گرد سے چلا گیا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس بے حسی کے عالم میں ہیں جہاں وہ صحیح اور غلط کا فرق بالکل بھول چکے ہیں. اور یہ جو گانا ہے, میں بار بار جو ہے ایک اکیلے پن کا احساس, ایک احساس کہ آپ ایک معاشرے میں نہیں, ایک بے حس بھیانک جنگل میں پھنسے ہوئے.
تو وہ گانا جو ہے آپ کو یہ ساری کیفیت کی ایک عکاسی کرتا ہے؟
جی بالکل.
چند لوگ ایسے ہوتے ہیں, موسیقی جو ہوتی ہے وہ انسیڈنٹل ہوتی ہے ان کی زندگی میں, چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موسیقی ان کی روح میں بسی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ ان میں سے کون سے انسان؟
جی میں تو یہی کہوں گا کہ میری تو روح میں بسی بھی ہے. ہمارے گھر میں بہت جو ہے اس چیز کے اوپر اصرار تھا کہ ہم موسیقی سنیں, محفلیں ہوتی تھیں.
کس قسم کے لوگ آتے
جو دیکھیے, جو پاکستان میں فریدہ خانم, اقبال بانو, مہدی حسن, خاص طور پہ جو ہے غزل, میرے والدین جو ہے اس چیز کے شوقین تھے. اور آپ پتا کہ ہمارے ملک میں, ہماری ثقافت میں جو ہے شعر و شاعری اور موسیقی ایک بہت گہرا رشتہ ہے آپس میں.
بالکل.
تو ہم اس رشتے کے ساتھ بڑے ہوئے تھے, اور
خوش قسمتی سے.
بالکل. دیکھیے زندگی اتنی تلخ اور مشکل ہوتی ہے میری نظر میں, صرف موسیقی جو ہے جو کہ زندگی کی تلخی کو کم کر کے اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے.
صحیح کہا, غم کے ٹائم پہ بھی موسیقی ایک طرح سے ساتھ دیتی ہے, اور خوشیوں کے وقت پہ بھی موسیقی ساتھ دیتی ہے.
دیکھیے رومانس زندگی میں, غم و غصہ تو خیر بہت ہوتا ہی ہے, مگر محبت اور عشق بھی تو ہوتا ہے نا, اور وہ کتنی اچھی چیز ہوتی ہے. میں شوقین ہوں عشق کا, میں یہ کہنا چاہوں گا آپ
کو.
یہ البتہ علیحدہ بات ہے کہ پتہ یہ چلا ہے مجھے اب تک اپنی 40-42 سالہ زندگی میں کہ صحیح معنوں میں میں عشق کر ایک آدھی شخص سے پایا ہوں, اور میں تو یہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ کافی بور شخص میں نکلا, کیونکہ مجھے اپنے آپ سے امید یہ نہیں تھی. میری تو امید یہ تھی کہ میں دل پھینک لوں گا اور میرا دل ٹوٹے گا کئی بار, اور اصل میں ہوا یہ کہ بچپن کی دوست ہیں, اور 12-13 سال کی عمر میں
آپ کو عشق 12-13 سال کی عمر میں ہو گیا؟
جی بالکل, اسی عمر میں ہوتا ہے پہلا عشق.
مگر تو پاپی لو ہوتا ہے نا؟
ہاں, مگر پھر پپیز بڑے بھی تو ہو جاتے ہیں نا. بہت ہی یہ بور کہانی ہے. بعد میں میری ان کی شادی ہو گئی.
اچھا, اپنی بیوی کے بارے میں بات؟
جی جی جی.
تو ان سے عشق 13 سال کی عمر میں ہو گیا تھا؟
جی ہو گیا تھا.
اور اس وقت کا کوئی گانا ہے جو آپ کو یاد ہے؟
جی گلزار صاحب کا لکھا ہوا معصوم فلم کا گانا ہے. میری بیوی آج بھی اتنی ہی حسین ہے ویسے میں یہ کہوں گا. وہ جو گانا تھا حضور اس قدر نہ اترا کے چلیے سر عام آنچل نہ لہرا کے چلیے.
حضور اس قدر بھی نہ اترا کے چلیے.
تو وہ اترا کے چلتی تھی کیا؟
مجھ کو تو لگتا تھا, مجھے تو بہت حسن نظر آتا تھا ان کی چال میں بھی اور آنچل میں بھی اور زلفوں میں بھی جو کہ ساری بات اس گانے میں بھی نظر آتا.
جو فلم کے گانے ہوتے تھے جس میں بہت لو رومانس وہ آپ کو بڑے پسند آتے تھے؟
بالکل پسند آتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایسوسیٹیڈ ہیں ایسے ایک شخص کے ساتھ.
اور وہ شخص جو ہیں وہ آپ کی وائف ہیں؟
جی.
اچھا تو انہی کے ساتھ سارے محبت بھرے گیت ہیں؟
نہیں نہیں دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بیچ میں میں نے اور بہت زبردست کوشش کی اور عشق کرنے کی, ہوئے بھی بہت اچھے تھے, کامیاب بھی ہوئے, پھر ختم بھی ہو گئے. اس سے زیادہ حسین چیز کیا ہو سکتی ہے جو کہ قائم رہے.
اچھا لڑکپن میں عشق ہوا, پھر آپ بڑے ہوئے اور
ہاں ہاں وہ مجھے ٹھکراتی رہی, دس پندرہ سال ٹھکراتی رہی,
مگر آپ قائم تھے.
میں دیوداس بالکل بھی نہیں تھا.
تو پھر سے محبت ہو گئی؟
محبت ختم تو نہیں ہوتی, وہ تھم سکتی اور بھی جو میری محبتیں ہیں وہ تھمی ہوئی.
اور آپ یہ اقرار کرتے ہیں؟
میں بالکل میں اقرار کر رہا ہوں.
تو آپ کی جو بیوی ہیں وہ کیا کہتی ہیں آپ کی تھمی ہوئی محبتوں کے بارے میں؟
وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ جاؤ ان کو اجاگر کرو پھر سے, اور میں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں.
اچھا یہ کم سننے میں آتا ہے, یوزلی اٹس دی اپوزٹ نا.
وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں جائیے آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی.
اچھا محبت جو ہے انڈین فلموں میں پاکستانی فلموں میں ایک بہت سینٹرل تھیم ہے, تو آپ بھی کافی فلمیں وغیرہ دیتے ہوں گے؟
جی جی بالکل. دیکھیں فلمیں تو میں دیکھتا ہوں جو برے صغیر کے لوگ ہیں پاک و ہند کے. ہمارا جو آئیڈیا ہے آف پاپولر رومانس چوک کا عشق جس کو آپ کہہ لیں, جس طرح چوک کی شاعری بھی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی میرے گھر میں بہت شعر و شاعری اور غزل کا بول بالا تھا. اب آپ ان سے جب عشق کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو فلمی گانے سنا رہا ہوں, اس لیے کیونکہ پاپولر لو جس کو کہتے ہیں چوک کا عشق وہ تو پھر اسی طرح کے گانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بچپن میں ہی ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک فلم ہے جس میں کم از کم 7-8 گانے ہونے چاہیے, زندگی کے ہر موڑ پہ ایک گانا ہونا چاہیے. اور میری زندگی میں تو سب سے بڑا رنج یہ تھا مجھے کہ بھائی اصل زندگی میں تو نہ آرکیسٹرا ہوتا ہے نہ پیچھے سے گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے,
نہ کشمیر کے ماؤنٹینز میں آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں.
کشمیر کے ماؤنٹینز میں آپ پہنچ بھی جائیں بھاگتے ہوئے, مگر یہ ہے کہ جب تک پیچھے سے ایک دھن نہیں بج رہی ہوگی, میڈم نور جہاں یا آشا بھوسلے اور کشور کمار گا نہیں رہے ہوں گے, بات نہیں بنے گی نا, گفتگو سے تھوڑی بات بنتی ہے.
تو ریئل لائف جو ہے
ریئل لائف از اے ڈاؤنر.
اچھا آپ نے جو گانے چنے شاید ایک اتفاق ہے کہ سارے میرا خیال زیادہ تر بامبے یا بالی ووڈ سے ہیں. پاکستانی موسیقی میں بھی دلچسپی ہے آپ کو؟
جی جی بالکل. میرے لیے بڑی مشکل پیچیدہ صورتحال کھڑی کی ہے کیونکہ آپ نے کہا 5 گانے, میں تو آپ کو 5 گانے پر منٹ بتا سکتا ہوں اپنی زندگی کے.
سب یہی کہتے ہیں
اور اس میں پاکستانی گانے لاتعداد شامل ہیں. آلریڈی میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ میں بہت جو ہے میڈم نور جہاں کا گردیدہ ہوں, مگر اصل میں اگر مجھے ایک گانا چننا ہے تو وہ معذرت کے ساتھ وہ میڈم کا گانا نہیں ہے, وہ رونا لیلا کا گانا ہے. تکلف برطرف ہم سرے بازار ناچیں گے, ہمارے ساتھ اس گھر کے در و دیوار ناچیں گے. آپ سمجھ لیں کہ یہ میرے کام سے بھی منسلک ہے. آن اے لائٹ ہارٹڈ نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک سینٹرل ترانہ ہونا چاہیے. ہمیں سرے بازار ناچنا نہیں آتا, مسئلہ یہ ہے ایک قوم کی حیثیت سے ہم خوشی منانا بھول گئے. ہم گھروں کے اندر خوشی مناتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو شرم و حیا کے نام پہ پبلکلی مل کے اجتماعی طور پہ خوشی منانا, ملنا جلنا, پبلک پلیسز میں ملنا, یہ لوگ بھول گئے. چادر اور چار دیواری جو ہے اس میں خوشی بھی اس کے اندر بند ہو گئی ہے. کیونکہ مجھ کو تو بھائی گھر کے اندر نہیں, مجھے تو سر بازار ناچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور میں تو پاکستانی بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ناچیں گے سر بازار تو ٹھیک ہے. اب یہ کہ جس کو نہیں اچھا لگتا بھائی وہ نہ ناچے.
فیفی ہارون کی گفتگو علید حسن دیان سے آپ نے سنی. آج کل آپ سیربین میں ایک خصوصی سلسلہ کراچی سے کیلاش تک کا سفر سن رہے ہیں. اس سفری کہانی کی 8ویں قسط آج نشر ہونا تھی, مگر بعض تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہم ایسا کرنے سے قاصر ہیں جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. ایس آر بین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب.
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے.
جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا، آج آغاز کریں گے طاہرہ صدیقی صاحبہ کے خط سے.
حسب معمول خط کا آغاز انہوں نے پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں سے کیا ہے. لکھتی ہیں، بی بی سی اردو سروس کے لیے خاص الخاص دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہر طرح کی مسرتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدم چومیں.
بہت بہت شکریہ ان نیک خواہشات کے لیے طاہرہ صاحبہ.
آگے چل کر لکھتی ہیں، کئی ماہ سے برما کے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کی بپتا ریڈیو پر سن رہی ہوں اور ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح ان پر عرصہ حیات تنگ کر کے ان کی بے یارو مددگار کشتیوں کو پانی کی بے رحم لہروں کے سپرد کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش، برما، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، خشکی کا کوئی ٹکڑا بھی ان مظلوموں کے لیے ساحل مراد نہ بن سکا. اور جس کشتی کی کوئی منزل نہ ہو اس کے لیے تو ہر ہوا باد مخالف کا درجہ رکھتی ہے. اور تو اور، اقوام متحدہ نے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں کا ہاتھ نہ تھاما، اور نہ ہی یورپ اور امریکہ کی انسانیت نواز حکومتیں اور آزادی و مساوات کے نعرے لگانے والی این جی اوز ان بے آسرا لوگوں کی مدد کو نکلیں. بچپن میں ہم ویتنام کے بوٹ پیپل کی خبریں سنا کرتے تھے، جو اسی طرح اپنی جنگ زدہ جنم بھومی سے فرار ہو کر ملکوں ملکوں کے ساحل سے ٹکراتے تھے، لیکن انہیں بھی بالآخر امریکہ نے بڑے پیمانے پر پناہ دے دی تھی، اور آج ان کی دوسری اور تیسری نسل امریکی شہریوں کے طور پر خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے. آج کے بوٹ پیپل یہ روہنگیا مسلمان ہیں، اور جس طرح ویتنامی پناہ گزینوں کو مختلف ممالک، خاص طور پر امریکہ میں بسایا گیا تھا، اسی طرح ان بے قص و بے نوا افراد کے لیے بھی اقوام عالم کو آگے آنا چاہیے.
محترمہ طاہرہ صدیقی صاحبہ، آپ یقیناً ایک درد مند دل رکھتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ مظلوم طبقوں کے حق میں آواز بلند کرتی رہی ہیں. روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں برمی ماہرین تاریخ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بنگالی ہیں اور برطانیہ کے استعماری دور میں کھیت مزدوروں کے طور پہ برما میں آ کے آباد ہو گئے تھے، لیکن 1982 میں جب جنرل نیوین نے برمی شہریت کا قانون نافذ کیا تو روہنگیا مسلمانوں کو برمی شہری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. خود روہنگیا دانشوروں اور مورخوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بنگالی نسل کے نہیں ہیں، بلکہ نسلی طور پہ وہ برمی باشندے ہیں.
خیر، یہ علمی بحث تو اپنی جگہ ہے، فوری مسئلہ تو کشتیوں میں سوار ان ہزاروں مظلوم انسانوں کا ہے جو ساحل ساحل بھٹک رہے ہیں.
ویسے طاہرہ صدیقی صاحبہ کی تسلی کے لیے ہم اتنا بتا دیں کہ ان کا خط روانہ ہونے کے بعد سے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور چند ممالک نے اب بوٹ پیپل کو پناہ دینی شروع کر دی ہے.
تو چلتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو آیا ہے ماڈل ٹاؤن لاہور سے.
لاہور سے ہمیں بہت کم خط موصول ہوتے ہیں، اور اس طرح کا خوبصورت لکھائی والا مفصل خط تو شاید ہم نے برسوں بعد دیکھا.
خوش خطی کا یہ نمونہ تسلیم مرزا صاحب کے دست ہنر کا کمال ہے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو والوں کو خط لکھنا اور پھر جواب سننے کے لیے بے چینی سے انتظار کرنا. میری عمر ان مشاغل سے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن آپ کے یہاں سے خطوں کے جواب سن کر بے اختیار دل چاہا کہ اس محفل میں حاضری لگواؤں. میری عمر 2 ماہ بعد پورے 80 برس ہو جائے گی. مجھے پاکستان کے قیام کا زمانہ بھی یاد ہے، اور ریڈیو پاکستان کے ابتدائی ایام بھی میرے حافظے میں محفوظ ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، تو مجھے بے اختیار اخلاق احمد دہلوی یاد آ جاتے ہیں، جو بالکل اسی انداز میں لاہور ریڈیو اسٹیشن سے خطوں کے جواب دیا کرتے تھے. آپ نوجوانوں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ کی آوازیں سن کر وہ ایام اور وہ شخصیات زندہ سلامت میرے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔
مرزا صاحب، سب سے پہلے تو مجھے نوجوان قرار دینے پر بہت بہت شکریہ۔ میرے سبھی رفیقان کار عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور انہوں نے ریڈیو کا وہ سنہری دور نہیں دیکھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے مجھے بچپن میں اخلاق احمد دہلوی، عزیز الرحمان اور مصطفیٰ علی حمدانی کی آوازیں سننے کا موقع ملا، اور طالب علمی کے زمانے میں ان بزرگوں کو بچشم خود دیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سچ پوچھئے تو آج مائکرو فون کے سامنے بیٹھ کر چار باتیں کرنے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے، یہ سب انہی بزرگوں کی دین ہے۔ آپ کا خط پا کر بہت تقویت ملی، براہ کرم آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور بزرگوں کے بعد اب دو نوجوانوں کا خط۔ جڑا والا سے خالد سعید اور صفدر سعید لکھتے ہیں، 8:15 جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے تو تمام کاروبار حیات ٹھپ ہو جاتا ہے۔ والد صاحب یو پی ایس لگوانے کے بہت خلاف ہیں، چنانچہ ہم خاموش شدہ ٹیلی ویژن کے سامنے اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے اور بجلی کو کوستے رہتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن ہمیں خیال آیا کہ ہمارے پاس بیٹری سے چلنے والا ایک ٹرانزسٹر بھی تو پڑا ہے۔ چنانچہ اسے نکال کر گرد جھاڑی، 4 سیل ڈالے اور ڈائل پر سوئی گھمانی شروع کر دی، اور یوں آپ کے پروگراموں سے ایک بار پھر رابطہ ہو گیا۔ اب ہم تقریباً ہر روز 8:15 سے 9 بجے تک آپ کا پروگرام سنتے ہیں۔ خبریں اگرچہ گزر چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ ہم 2 بار سن لیتے ہیں اور تب سے تو بڑی تفصیل سے سنتے ہیں۔ ہم 2 مشورے دینا چاہتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انگریزی تدریس کے جس پروگرام کی اتنی دھوم مچی ہے اسے پھر سے شروع کر دیجیے، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ایک ہفتہ وار پروگرام شروع کیجیے۔
آپ کے دونوں مشورے بہت مناسب ہیں صاحبان، لیکن اگر آپ کو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق فوری طور پہ معلومات درکار ہوں تو آپ برٹش کونسل سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ان کے ویب پیج پر جا کر ایجوکیشن کا سیکشن ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
حیدرآباد سے نصیر احمد لکھتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلی بار ہوائی سفر کیا ہے، لیکن یہ تجربہ اتنا ہولناک تھا کہ شاید اب میں ساری عمر کبھی فضائی سفر کی ہمت نہ کروں۔
اوہو، کیا ہوا بھائی؟
لکھتے ہیں، کئی گھنٹے کی پرواز کے بعد جب ٹورانٹو سے اڑنے والا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں پہنچا تو ایک دم عمودی رخ پر زمین کی طرف جانے لگا، اور کوئی 5 سیکنڈ تک یہ عمل جاری رہا، جس دوران میں ایئر ہوسٹس کا سر جہاز کی چھت سے جا ٹکرایا۔ سامان کے کچھ خانے جھٹکے سے کھل گئے اور کچھ کھڑے ہوئے مسافروں کو اوپر کی طرف شدید جھٹکا لگا۔ جہاز کا عملہ بالکل نارمل انداز میں کام کرتا رہا جیسے یہ معمولی بات ہو، لیکن کئی اور مسافروں کی طرح میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ آخر یہ کیا عمل تھا؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
نصیر صاحب، فضائی عملے کو اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، یہ عمل کیٹ کہلاتا ہے۔
کیٹ یعنی CAT، کیٹ۔
جی ہاں، CAT، کیٹ، لیکن اس کا بلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کلیئر ایئر ٹربولینس، یعنی جب ہوا کی ایسی پاکٹس راستے میں آ جاتی ہیں جو طیارے کو نیچے کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ہر سال دنیا بھر میں کوئی 60 مسافر کیٹ کی وجہ سے زخمی ہوتے ہیں، اسی لیے طیارے میں بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ سیٹ بیلٹس باندھ کے رکھیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے PO Box 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کے خط اور ان کے جواب آپ نے سنے ہیں، اور آپ کو ایک دلچسپ خبر بتاتے چلیں۔ فرانس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے سعودی شاہ سلمان کی آمد پر مشہور ساحلی تفریحی مقام فرینچ رویرا تک عوام کی رسائی پر پابندی کے خلاف پیٹیشن پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان 3 ہفتے کی چھٹیاں منانے کے لیے فرانس کے مشہور ساحلی مقام فرینچ رویرا پہنچے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل BBC Urdu.com پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر اور پروڈیوسر اطہر کاظمی تھے۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے راج نارائن سوامی نے۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ، مگر اس سے پہلے خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
سعودی عرب نے یمن میں 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جبکہ یمن میں سعودی بمباری سے 120 ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ حوثی باغیوں نے اس عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی اس دوران عدن میں فوجی نقل و حرکت بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے G9 کے علاقے میں رہائش پذیر ایک شخص کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ مقتول امریکی سفارت خانے کے ایک اہلکار تھے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کینیا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ باراک اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جو کینیا گئے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان شدت پسندوں نے ایسے افراد کو رہا کیا ہے جنہیں گزشتہ روز ملک کے شمالی علاقے میں ایک چوکی سے اغوا کیا گیا تھا۔ شام کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فوج کو دوسروں کے دفاع کے لیے ملک میں جاری خانہ جنگی میں کچھ اہم پوزیشنز چھوڑنا پڑی، اور ساتھ ہی فوجیوں کی کمی بھی درپیش ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔